الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سید الاولین والآخرین.
نہیں ہوئی اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اور پھر اس کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو قارون کا انجام ہوا. چونکہ اللہ تعالی کو ووٹ دینے والے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان نہیں چاہیے جن کے نام کے ساتھ ووٹر لسٹ میں یا پاسپورٹ میں یا کسی اور ڈاکومنٹ میں لکھا ہو کہ یہ مسلمان ہیں. اللہ کو ایسے مسلمان چاہیے جن کے دل میں ایمان ہو، جن کے دل میں تقوی ہو، اور اس تقوی کے نتیجے میں جو ذہنیت بنتی ہے، جو سوچ بنتی ہے، جو زندگی بنتی ہے، جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس تقوی کے نتیجے میں، وہ سب کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کو. تو ایک سوچ تو یہ ہے کہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے. اس سوچ کے نتائج بالکل الگ ہوتے ہیں، اس سوچ والے کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے پاس قارون سے بھی دسیوں گنا زیادہ دولت ہو، لیکن اس کی سوچ وہ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بنی تھی، جو حضرت عثمان ابن عفان کی سوچ تھی، جو حضرت امام ابو حنیفہ کی سوچ تھی. یہ سب امت کے بڑے دولت مند لوگ تھے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے دولت مند تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے دولت مند تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے. دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کے نتیجے میں اگر وہ سوچ پیدا ہو جو قارون کی تھی، وہ بری چیز ہے، وہ انسان کو ڈباتی ہے، دولت نہیں ڈباتی. دولت تو اللہ کی نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کی نعمت سمجھے. جب دو سوچ درست ہو جاتی ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، سارے اخلاق بدل جاتے ہیں. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کس پر خرچ کروں، کس کی ضرورت پوری کروں. پھر ضرورت مند اسے نہیں تلاش کرتے، وہ چھپ چھپ کر ضرورت مندوں کو تلاش کرتے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی علی تھا، لیکن وہ مشہور تھے زین العابدین کے لقب سے. اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا زین العابدین. زین العابدین کے معنی ہیں، میں آسان سے لفظوں میں مفہوم نقل کر رہا ہوں، زین العابدین کے معنی ہے عبادت گزاروں کے سر کا تاج. وہ یا وہ سارے عبادت گزاروں کے سر کا تاج تھے. ان کا حال یہ تھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب وسعت دے دی تھی، تو ان کے پاس بے حساب دولت آتی تھی. لوگ اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ ان کی خدمت میں کچھ پیش کریں اور وہ قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو دولت بھیجتے تھے، وہ اس کو صرف جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے نہیں تھے، وہ اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لٹاتے تھے. مدینہ طیبہ میں رہتے تھے تو خاموشی کے ساتھ جائزہ لیتے تھے، کس گھر میں کتنے افراد ہیں، کہاں کوئی کمانے والا ہے، کہاں نہیں ہے، کس گھر کا بڑا اور سرپرست اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر چکا ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، اس کی بیوہ ہیں، کون سا گھر ایسا ہے جس کا سرپرست اللہ کے راستے میں گیا ہوا زندہ ہے لیکن گھر سے دور ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر ہے. پوری فہرست رکھتے اور تھیلیاں بناتے تھے جس میں سونے کے چاندی کے سکے ہوتے تھے. اس زمانے میں عموماً مکانات کی دیواریں بہت اونچی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی. رات میں جب سارا شہر سو جاتا تھا تو خاموشی سے نکلتے تھے اور انہوں نے اپنے ذہن میں جو نقشہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں گھر کی اتنی ضرورت ہے فلاں گھر کی اتنی ضرورت ہے ایک ہفتے کے لیے یا 15 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، خاموشی سے جا کر دیوار سے وہ تھیری اندر ڈال دیتے تھے. گھر والے جب صبح فجر میں اٹھتے تھے تو ان کو تھیری پڑی ہوئی ملتی تھی، ہفتے بھر کا خرچے، 15 دن کا خرچ، اتنے دن کے بعد پھر آ گیا. بس ان کو یہ معلوم تھا اللہ بھیجتے ہیں، اور چونکہ دنیا دار الاسباب ہے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے بھیجتے ہیں. کس کے ذریعے آ رہا ہے ان کی زندگی میں کسی کو پتا نہیں چلا. جب ان کا انتقال ہو گیا اور گھروں میں وہ تھیلیاں آنی بند ہو گئیں، تب لوگوں کو پتا چلا اوہو، رات کے اندھیرے میں تھیلیاں ڈال جانے والا اب ہمارے درمیان نہیں رہا، اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے، یہ شکر کی ذہنیت ہے، وہ ناشکری کی ذہنیت ہے. اور ناشکری کا انجام تباہی ہے. کم از کم اگر اللہ تعالیٰ مال نہ لے واپس دنیا میں، کچھ دن ڈھیل دیں، تب بھی ناشکری کا انجام سخت اذیت ہے. دولت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود انسان کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، بے سکونی ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا، بدامنی ہوتی ہے، ہر وقت ڈرا سہما رہتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے نہ معلوم کتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور گویا مر مر کر جیتا ہے انسان. اور شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، قلب کو راحت میسر آتی ہے، اور اس راحت اور اطمینان کے نتیجے میں نہ معلوم کتنی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت ہوتی ہے، دنیا میں اللہ اس کے کام میں بھی برکت دیتے ہیں، اس کو مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا بھی اس کی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار پر، ہر دولت مند پر سال میں ایک مرتبہ اس کے پورے مال پر 2.5% زکوٰۃ فرض کی. وہ جو کاروبار کی نیت سے پلاٹ وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، زمینیں لے لی جاتی ہیں کہ جب مہنگے ہو جائیں گے تو بیچ لیں گے، ان پر بھی، صرف کیش پر نہیں، جو گھروں میں زیور رکھا ہوا ہے اس پر بھی، ہاں جو استعمال کا سامان ہے اس پر نہیں، جو استعمال کی سواریاں ہیں اس پر نہیں، جو رہائش کے لیے گھر ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر نہیں. لیکن اگر کوئی گاڑیوں کی تجارت کرتا ہے، اس نے کئی کئی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں کہ میں بیچوں گا، تو ان پر بھی 2.5% زکوٰۃ فرض کی. ذہنیت کے فرق کے اعتبار سے کسی کو یہ زکوٰۃ دے کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور کسی کو زکوٰۃ دینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. کسے خوشی ہوتی ہے، کسے تکلیف ہوتی ہے. جس کا ذہن یہ ہے کہ میں تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور میں دنیا سے جاؤں گا بھی خالی ہاتھ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا کوئی حق تو نہیں ہے، میں نے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ادائیگی تو کی نہیں ہے، میں نے اللہ کو کوئی قرض بھی نہیں دیا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے. یہ سب کچھ تو اللہ کا فضل ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. اور جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ اگر سب کچھ واپس مانگ لیتے تو انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ میں سب دے دیتا. ایک شریف آدمی کے پاس، ایک اچھے انسان کے پاس کوئی شخص لا کر 10-20 لاکھ روپے بطور امانت رکھاتا ہے کہ بھئی کچھ دنوں کے لیے پیسے رکھ لیجئے، ابھی میرے پاس اس کا کوئی مصرف نہیں ہے اور میرے لیے ان کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا مشکل ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ حفاظت کا انتظام ہے، آپ رکھ لیجئے، جب مجھے ضرورت ہوگی تب میں لے لوں گا. رکھا کے چلا گیا. 4-6 مہینے کے بعد آیا، بھی میں نے جو اپنی امانت رکھی تھی وہ آپ مجھے واپس کر دیجئے. تو وہ کہے اتنے دن سے میں نے رکھی ہوئی ہے تو سب تھوڑی دوں گا، لے لو 2-4% لے لو، کام چلا لو، باقی میں نہیں دوں. تو یہ تو کوئی شریف آدمی یہ جواب نہیں دے سکتا نا. ایسے آدمی کو کوئی آدمی نہیں مانے گا، کوئی انسان نہیں مانے گا، یہ کون سی شرافت ہے بھائی؟ اس کی چیز ہے اس کو واپس کرو. تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جتنا دیا سب واپس کرو، خوشی خوشی واپس کرو. تو جب ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو اگر اللہ سب کچھ بھی واپس مانگ لیتے تو شرافت کا تقاضا یہ تھا، انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم خوشی خوشی سب کچھ دے دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کا ذہن شکر کا ہوتا ہے، جن کی ذہنیت ایمان والی ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، خدا نہ خواستہ سواری کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گویا ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تھوڑا سا جو گیا اللہ ہی کے پاس تو گیا نا، یہ کیا جو بچا ہے وہ بھی اللہ کا ہے؟ اور صرف وہ نہیں جو بچا ہے، ہم بھی اللہ کے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، اور ایک دن تو ہمیں بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ایک دن تو وہ سب بھی اللہ کے پاس واپس جانے والا ہے. انا للہ، ہم خود اللہ کے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اور جس کی یہ ذہنیت نہیں ہے وہ ہدایت سے محروم ہے، اگرچہ ووٹر لسٹ میں وہ مسلمان ہے جیسے قارون مسلمان تھا، لیکن جس کی یہ ذہنیت نہیں ہے وہ مسلمان، وہ ہدایت سے محروم ہے. ہم اگرچہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں، لیکن اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، وہ حقیقت کے اعتبار سے ہوں گے. اللہ ہم سب کو بھی یہی ذہنیت عطا فرمائے. تو اس پر جب اللہ تعالیٰ 2.5% زکات فرض کرتے ہیں تو یہ خوشی خوشی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. یہ جو 97% اللہ نے مجھے رکھنے کی اجازت دے دی ہے، میرا تو یہ بھی نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 روپے دیے، اس میں سے صرف 2.5 روپے واپس مانگے، 97 روپے مجھے رکھنے کی اجازت دے دی کہ تم اپنی ضرورت میں خرچ کر لو، اور جائز حدود کے اندر تم اپنے شوق میں بھی خرچ کر لو. اللہ چاہتے تو سب مانگ لیتے. تو یہ 2.5% دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جس کی ذہنیت یہ ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا، میں نے اپنے فن سے کمایا، یہ اللہ نے دیا، یہ نہیں سوچتا، اسے 2.5% بہت لگتے ہیں. اتنی زکات 1 لاکھ کی دینا بہت مشکل نہیں ہوتا، لیکن 1 کروڑ کی دینا، ہو 2.5 لاکھ روپے دوں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا 2.5 لاکھ روپے دے رہا ہے، 97.5 لاکھ اللہ نے مجھے فری میں دیے ہیں، گویا یہ مجھے پہنچانے کی اجرت دیے. جیسے کسی کلی سے کہیں دیکھو یہ 100 کلو سونا ہے، تمہیں فلاں جگہ پہنچانا ہے، اور جب پہنچا دو گے نا تو 2.5 کلو وہاں دے دینا، باقی تمہاری مزدوری. تو وہ غمگین ہوگا یا خوشی خوشی اٹھائے گا؟ اتنی مزدوری اتنے چھوٹے سے کام کے. تو اللہ مالداروں سے کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے تم کو پیسہ دیا اس میں سے 2.5% فلا جگہ پہنچا دو، باقی تمہاری مزدوری. اللہ، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں صرف انہی سے اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیسے دیا تو ہمارے گھر بھی تو آؤ، یہ صرف شکر گزاروں سے کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیسے دیے نا تو پھر ہمارے گھر نہیں آؤ گے؟ سب کچھ ہم نے دیا, دنیا کی چکر لگاؤ گے ہمارے گھر نہیں آؤ گے؟ ہمارے گھر آؤ, ہمارے گھر کے چکر لگاؤ, ہمارے گھر کا حج کرو. ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے کسی نے کہا حج کے موقع پر, حضرت حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا نہیں, حاجیوں کی تعداد تو پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے, مجمع بہت بڑھ گیا. ہاں اللہ کرے یہ جملہ ہمارے سمجھ میں. انہوں نے فرمایا حاجیوں کی تعداد تو پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے, مجمع بہت بڑھ گیا. جو حج کا مجمع ہوتا ہے نا, اس میں اللہ کی نظر میں حاجی وہی ہوتے ہیں جن کی یہ ذہنیت ہوتی ہے, میرے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے, اللہ محسن ہے, اللہ عطا کرنے والے ہیں, اور وہ اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر آیا ہے. حج نام ہے اللہ کی محبت میں تڑپ ہو کر, تڑپ کر بے قرار ہو کر, اس طرح کہ نہ کھانے کا ہوش, نہ پہننے کا ہوش, نہ سر ڈھانکنے کا ہوش, نہ پیر میں چپل پہننے کا ہوش, جیسی ملی بس پہنا, اور ایک کپڑا نیچے اور ایک کپڑا اوپر, اور بس پکارتے ہوئے دیوانوں کی طرح لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ آپ نے بلایا میں آ رہا ہوں, اللہ میں جس حال میں تھا اسی حال میں بھاگا چلا آ رہا ہوں, مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے, اور اللہ آپ میرا دل دیکھ لیجیے, اس دل میں آپ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے. لا شریک لک لبیک, اللہ اس دل میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ میں آپ ہی کی تعریف کرتا ہوں, اللہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ ہی کی ہیں, اور ساری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ ہی کی ہیں, سارا اقتدار آپ کا ہے, ساری حکومت آپ کی ہے, اللہ آپ کے سوا کوئی چیز کسی اور کی نہیں ہے, میں آپ کے در پر حاضر ہو رہا ہوں. آپ دیکھیں ان جملوں پر غور کریں, ان الحمد والنعمت لک والملک, اللہ آپ ہی کی تعریف ہے, ساری نعمتیں آپ ہی کی ہیں, سارا اقتدار آپ ہی کا ہے. یہ کیا کہلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ بتلا رہے ہیں. تمہارا یہ ذہن ہونا چاہیے, جس کا یہ ذہن ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی کہ کتنا خرچ ہو گیا, اسے خوشی ہوتی ہے اللہ نے دیا اور پھر اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی. اللہ تمام حج کرنے والوں کو اسی نیت کے ساتھ, محبت کی اسی تڑپ کے ساتھ حج اور عمرہ نصیب فرمائے. یہ ہوتے ہیں حاجی, باقی ہوتا ہے مجمع. تو ہم دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے, میں اچھا ہو جاؤں, میرا حج بہت اچھا ہو جائے, مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. پھر یہ 2.5% دینے کے بعد بھی یہ بندہ تلاش کرتا ہے اور اللہ کہاں چاہتے ہیں, اور اللہ کو کہاں پسند ہے, اور کہاں خرچ کروں, اور کہاں خرچ کروں. اب غور فرمائے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا, جمعے میں ذرا کم وقت میں زیادہ باتیں عرض کرنی ہوتی ہیں, لیکن اس کا جو آخر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو خصوصیات بیان کی, ان میں ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی نیک بندوں کی کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربا, رشتہ داروں پر. وہ دیکھتے ہیں میرے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے, اور اس طرح نہیں خرچ کرتے کہ ان کی عزت نفس کو چوٹ پہنچے, اس طرح نہیں دیتے کہ ان کی بے عزتی ہو, ایسا انداز اختیار کرتے ہیں. پتہ ہے رشتہ داروں میں کوئی بچہ ہے پڑھ رہا ہے, اس کے ماں باپ کے لیے اس کی فیس کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے, وہ بچے نے نمبر حاصل کیے, پہنچ گئے مٹائی کا ڈبہ لے کر, ارے بھائی ماشاء اللہ تمہارا بچہ پاس ہو گیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت خوشی ہوئی, اتنا اچھا بچہ ہے, اتنی محنت کرتا ہے, ایک کام کرو نا, تم ہی سب کچھ کرو گے کیا, اس کی کچھ خدمت مجھے میرے ذمہ دے دو, اب اس کی فیس میں بھرا کروں گا. یعنی باپ یہ سمجھے میرے بچے کی کامیابی سے میرے اس رشتے دار کو اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ اس کی فیس بھر رہا ہے, تو اس کی عزت کو چوٹ نہیں پہنچے گی. کچھ جا کر کے لفافے میں رکھ کر کے یہ لو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہو, آپ لوگوں نے اتنی محنت کی, اتنا اچھا بچہ, اور ماشاءاللہ ساتھ میں وہ قرآن حفظ بھی کر رہا ہے, وہ دینیات بھی پڑھ رہا ہے, ماشاءاللہ اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں, اور وہ نماز بھی بہت پابندی سے پڑھتا ہے. بھائی بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرتے. بہت خوشی ہوئی, یہ چھوٹا سا ایک تحفہ ہے میری طرف سے قبول کر. اللہ کہتے ہیں اس طرح اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں پر نظر رکھو اور بہت محبت کے ساتھ ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کرو. پھر کیا ہوگا, اللہ پیچھے سے تمہارے لیے کھڑکیاں نہیں دروازے کھول دیں گے, پورے پورے گیٹ کھول دیں گے. اللہ اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ تمہارے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. لیکن تم ذرا آپ دیکھیں, اگر پانی کو آگے بہنے کا راستہ ملتا ہے تو پیچھے سے آتا ہے. 500 لیٹر کی ٹانکی ہے, اوپر سے پائپ لگا ہوا ہے, نیچے نل بند ہے, تو وہ 500 500 ہی رہے گا. 10 دن میں 20 دن میں 50 دن میں وہ پانی خراب ہونے لگے گا. نیچے نل کھول دو, جتنا بہتر رہے گا اتنا اوپر اور آتا رہے گا, اس میں ٹانکی میں اور آتا رہے گا, نہ جمع ہوتا رہے گا. بالکل یہی اصول پیسے کا بھی ہے. اللہ کہتے ہیں جہاں اللہ کی مرضی ہے وہاں پیسے کو نکاسی دو, آگے بڑھاؤ, اللہ پیچھے سے بھیجیں گے. اور کتنا بھیجیں گے, 1 کا 700 بھیجیں گے کم سے کم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ایسے موقع پر جہاں ترجمہ کرنے اور تشریح کرنے کا موقع نہیں ملتا, آپ کا یہ مہمان آیات اس لیے پڑھ دیتا ہے کہ آیات ریکارڈ ہو جائیں, جن کا دل چاہے ان آیات کو قرآن پاک میں نکالے, ان کا ترجمہ دیکھ لیں اپنی زبان میں, اردو میں, انگلش میں, جس میں دیکھنا ہو دیکھ لیں, پوری بات کھل جائے گی. 1 کا 700 گنا دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے مالداروں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر نظر رکھو اور خوشی خوشی محبت کے ساتھ ان پر خرچ کرو. ولیتاما, اور دیکھو ہمارے سماج میں, ہمارے ماحول میں یتیم بچے کہاں ہیں, یا کہیں یتیم خانہ ہے کسی مدرسے میں کسی جگہ جہاں یتیم بچے رہتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں, تو جو ان کے ذمہ داران ہیں خاموشی سے ان کے پاس پہنچا کر کے آؤ, یہ ہمارا پیسہ اللہ کے لیے یتیموں پر خرچ کیا. والمساکین, اور وہ ضرورت مند, وہ محتاج جو تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہے, یتیم بھی نہیں ہے, لیکن ہے ضرورت مند. ایک شخص بیچارہ محنت کرتا ہے, دن بھر کماتا ہے, لیکن اس کے اہل و عیال کی تعداد زیادہ ہے, اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, وہ جتنا کماتا ہے اس سے اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی, خاموشی کے ساتھ جا کر اس کی بھی مدد کرو. وہ ابن السبیل, اور ایک شخص مسافر ہے, اس کے گھر میں بہت کچھ ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب آن لائن منی ٹرانسفر کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا, جب وہ اپنے گھر والوں سے جلدی سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا, کوئی پریشان ہو گیا, بیمار ہو گیا, محتاج ہو گیا, تو اس کی مدد کرو. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے سسٹم ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو, تو جتنی اس کی ضرورت ہے مسافر کا بھی حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. والسائلین, اسی طرح مانگنے والے, پیشاور مانگنے والے نہیں, جن کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ یہ پیشاور ہیں, مانگنے والے ہیں, اور عموماً وہ مانگنے والے دینے والوں سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں. لیکن واقعی اگر کوئی ضرورت مند ہے, محتاج ہے, اور وہ مانگ رہا ہے, تو اس کو دو. وہ پھر رقاب, اسی طرح گردنیں چھڑانے پر اپنا مال خرچ کرو. یہ گردنیں چھڑانا کیا چیز ہے؟ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. پوری دنیا میں یہ بری رسم تھی, اسلام نے اس کو مٹایا ہے, لیکن ایک دم سے قلم نہیں پھیرا جا سکتا تھا, اس لیے اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ مٹایا. پہلی مرتبہ اسلام میں یہ احکام دیے گئے, کفارہ ادا کرنا ہے تو غلام آزاد کرو, اللہ کو خوش کرنا ہے تو غلام آزاد کرو, فلاں موقع ہے تو غلام, تاکہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزادی ملے. اسی طرح ان سے کچھ اجرت طے کر لو کہ اتنا دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے, مکاتبت اس کو کہتے ہیں, بدلے کتابت طے کر لو اور ان کو آزاد کرو. تو اگر کوئی غلام آزادی چاہتا ہے, اس نے اپنے مالک سے کچھ طے کیا ہوا ہے کہ مالک نے کہا ہے تم مجھے اتنے لاکھ کما کر دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے, تو اللہ مالداروں سے کہہ رہے ہیں وہ بیچارہ کتنے دن میں کمائے گا, اس کی مدد کرو, اس کو پیسے دو تاکہ وہ اپنے مالک کو دے اور آزاد ہو جائے. اسی میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو بے قصور مقدمات میں ماخوذ کر دیے گئے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات عائد کر دیے گئے ہیں، اسی میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جن کو بے قصور جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالداروں تمہارے مال میں اس کا ان کا بھی حصہ ہے، ان کو چھڑانے کے لیے، تم ڈائریکٹ اگر ان کو چھڑانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے تو تمہاری وہ قومی اور ملی اور دینی تنظیمیں جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے کام کرتی ہیں، کیس رکھتی ہیں، ان کو دو، ان کی مدد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں ہم نے جن کو مال دیا ہے وہ اس طرح اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہی نیک بندوں کی خصوصیت بیان کی، وہ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا تذکرہ الگ کیا اور بعد میں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ الگ کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ تمہیں زکوٰۃ تو دینی ہے 2.5%، اس کے علاوہ یہ سال بھر کے اخراجات ہیں، جتنا ہو سکے ان میں خرچ کرو، ان کی مقدار اللہ نے مقرر نہیں کی کتنے فیصد خرچ کرنا ہے، جتنی تمہاری ہمت ہو اتنا خرچ کرو، جتنا دو گے تمہیں اللہ اتنا دیں گے، تمہارے پاس کم ہے کم دو، زیادہ ہے زیادہ دو، بہت زیادہ ہے بہت زیادہ دو، اور دے کر کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ سودا کر کے تو دیکھو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے اور اللہ بہت زیادہ بڑھا کر کے اس کو واپس کرے؟ تو اللہ کے ساتھ سب لوگ سودا کر کے دیکھیں، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جس کی ذہنیت درست ہوتی ہے، جس کی ذہنیت شکر کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں شکر والی ذہنیت نصیب فرمائے، نہ شکری کی ذہنیت سے حفاظت۔ تو اسی شکر والی ذہنیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ شوق سے دوڑتا ہوا خوشی خوشی اللہ کے گھر جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہاں بھی تلاش کرتا ہے کوئی ضرورت مند ہو اس پر خرچ کروں، دوسرے حاجیوں پر خرچ کرتا ہے، شوق میں نہیں ہے، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، دو بار نہیں فرض ہوتا۔ جب حج کی فرضیت کی آیت کریمہ اتری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کر سنائی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، حضور ایک بار یا ہر سال؟ حضور نے خاموشی اختیار کی، غالباً جب انہوں نے پھر پوچھا تو حضور نے فرمایا نئی زندگی میں ایک بار، اور پھر فرمایا دیکھو جب میں کوئی بات کہوں تو سن کر عمل کیا کرو، اس پر مزید سوالات مت کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے بڑی دشواری ہو جاتی۔ تو حج ایک بار فرض ہوتا، دوبارہ فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو وہ کم از کم 5 سال میں ایک بار تو میرے گھر آئے، یعنی صرف 5 سال میں ہی آئے یہ ضروری نہیں ہے، اگر نہیں جا سکتا جلدی جلدی تو کم از کم 5 سال میں تو آئے، اور اگر اس سے پہلے بھی کوئی جاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اللہ کی محبت میں جاتا ہے اور اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں کو بڑا فلسفہ سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا پیسہ روک کر کے کالج بناؤ، اسپتال بناؤ تو قوم کی ترقی ہوگی، یہ بڑے بڑے ولیمے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑے بڑے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوٹھیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے، ارے یہ پیسہ روک کر کے کالج بناؤ، اسپتال بناؤ، وہاں نہیں نظر آتا۔ ایک مرتبہ آپ کے شہر کا سروے ہوا تھا، ایک عالم نے مجھے بتلایا تھا، وہ روایت صحیح ہو یا غلط مجھے نہیں معلوم، میں صرف نقل کر رہا ہوں، یہ بتلایا تھا انہوں نے کہ ایک سال میں بنگلور شہر میں ولیموں میں جو کھانا ضائع ہوا غالباً وہ اس کی قیمت 70 کروڑ روپیہ تھی، جو ضائع ہوا، پلیٹ میں نکالا تھوڑا کھایا چھوڑ دیا، ایک ایک دانے کا حساب ہوگا اللہ کیا، ایک ایک چاول کا حساب ہوگا، یہ جو بڑی محبت سے دوسروں کی پلیٹوں میں ڈالا جاتا ہے نا، اگر ڈالنے والے نے بھی بے ضرورت ڈالا ہے جس کو سامنے والا کھا نہیں سکا، تو اس کھانے کے ضائع کرنے کا حساب ڈالنے والے کو دینا پڑے گا، اور لینے والے نے بھی بے ضرورت آدھی بوٹی کھائی اور چھوڑ دی، عام رواج ہو گیا، دیکھتا رہتا ہوں میں بھی، عام تھوڑا سا کھایا ادھر کھسکا دیا تھوڑا سا کھایا, اس کو ایک شان سمجھا جاتا ہے. یہ شان جہنم میں لے جا سکتی ہے. بھائی یہ سارے خرچے روکو, سادہ زندگی گزارو, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, سب کچھ یاد آتا ہے صرف اسی وقت جب اللہ کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے. جو اللہ نے فریضہ مقرر کیا اسے بدلا نہیں جا سکتا. ہاں نام و نمود کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. تو میرے دوستو بنیادی طور پر مجھے آج دو ہی بات, ایک ہی بات عرض کرنی تھی کہ مال کے سلسلے میں دو قسم کی ذہنیت ہوتی ہے, ایک شکر کی ذہنیت, ایک ناشکری کی ذہنیت. ناشکری کی ذہنیت قارون کی تھی. خاص اس ذہنیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک مسلمان کا تذکرہ کیا. ایسے ہزاروں غیر مسلم تھے ان کا بھی اللہ تذکرہ کر سکتے تھے تاکہ مسلمان یوں سمجھے وہ تو کافر تھا اس لیے اس کا ہم تو مسلمان. نہیں نہیں, وہ بھی مسلمان تھا, وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا, وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتا تھا, لیکن اس ذہنیت نے اس کو ڈوبایا. خدا نہ خواستہ یہ ذہنیت آج ہوگی تو ڈوبے گا انسان, چاہے زمین میں نہ دھسے. ڈوبانے کی بہت ساری شکلیں ہیں لیکن اللہ ڈوبائے. اللہ میری بھی کامل اصلاح فرمائے, آپ کی بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.